طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. رسالة زیائی درود و سلام پیج نمبر 14. فرمان سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ تبارک وسلم. آج ماہ رمضان المبارک 1440 سینے ہجری کی 21ویں شب ہے اور کثیر تعداد میں معتکفین مختلف مساجد میں جمع ہو گئے ہیں. اللہ سب کے اعتکاف کو مکمل کرنے کی سعادت نصیب کرے. تو آج 21ویں شب مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شب شہادت بھی ہے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. بارگاہ رسالت سے اسد اللہ یعنی شیر خدا کا لقب عطا ہوا اور اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، یہ بھی آپ کے القاب ہیں. شیر خدا، مشکل کشا، یہ بھی مشہور القابات ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی زوجیت میں آئیں. 4 برس 8 ماہ 9 دن منصب خلافت پر رونق افروز رہے. سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت ایک خارجی نے قاتلانہ حملہ کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جام شہادت نوش فرما گئے. نماز جنازہ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک نجف اشرف عراق شریف میں ہے. آپ کے فضائل پر مشتمل دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 دروازے عطا کیے اور ہر دروازے سے آگے ہزار دروازے اور کھلتے ہیں. فرمان مصطفیٰ نمبر دو, حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منک, یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے. تلاوت قرآن کے تعلق سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی حیرت انگیز کرامت, اور ہر کرامت حیرت انگیز ہی ہوتی ہے. انہیں آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا بایاں پاؤں نے لیفٹ لیگ رکاب یعنی پیڈل میں رکھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے, اور سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ پورا قرآن کریم ختم ہو جاتا. حضرت سیدنا ابو زغل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, میری پانچ باتیں یاد رکھو, اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے نا تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی. وہ پانچ باتیں یہ, نمبر ایک, بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے. نمبر دو, اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. نمبر تین, جس کو علم کے بارے میں معلوم نہ ہو تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے, یعنی جس کو معلوم نہ ہو وہ پوچھنے سے نہ شرمائے. نمبر چار, اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو واللہ وہ اعلم, یعنی اللہ عز و جل سب سے زیادہ علم والا ہے, کہنے سے نہ گھبرائے. نمبر پانچ, ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی. اس کا ایمان کامل یعنی کمپلیٹ نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز میں بڑا خشوع آپ کے ہوتا, جب نماز کا وقت آتا کپ کپی تاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا, عرض کی جاتی یا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرماتے امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس امانت کو اللہ پاک نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے, جبکہ میں یعنی انسان نے اسے اٹھا لیا. جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ڈھال کٹ کر گر پڑی, تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹک یعنی گیٹ اکھاڑ ڈالا اور اس کے ایک کواڑ یعنی پٹ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواروں کو روکتے تھے. یہ کواڑ اتنا وزندار تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک عجیب انداز یہ بھی تھا کہ گرم کپڑے نے گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں ٹھنڈا لباس نے پتلا لباس. اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا, جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ میں لعاب یعنی مبارک تھوک ڈالا تو ساتھ میں یہ دعا دی, الہی علی سے ٹھنڈک اور گرمی دور کر دے. اس دن سے مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ گرمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں میرے اہل سنت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دوسروں کا فائدہ چاہوں یا اس کے بارے میں اچھا چاہوں تو وہ ہو جاتا ہے, اور جب میں اپنے فائدے کے لیے دعا کروں یا سوچوں وہ نہیں ہوتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟
یہ کبھی اتفاق ہوا ہوگا اور آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ فلاں کے حق میں میری دعا قبول ہو گئی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول اس نے خود کی ہو یا دوسرے کسی نے کی ہو. کنفرمیشن تو مشکل ہے نا, کہ اپنی دعا سے ہم نے چاہ اس کا بھلا ہو گیا اور اپنا چاہ تو بھلا نہیں ہوا, اور ہر بار ایسا نہیں ہوتا. تو جب اپنے بارے میں سوچا اور وہ بھلا نہیں ہوا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو بھلا سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے بھلائی نہ ہو. کہ بندہ سمجھتا نہیں ہے اور جس کام کو وہ اچھا سمجھتا ہے بعض اوقات اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا اور اس طرح وہ کام اس کا نہیں ہو پاتا اللہ کی مرضی سے. بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا, حالانکہ اگر وہ کام ہو جاتا تو اس کے لیے بہتر نہیں تھا. مثال کے طور پر بیٹا مانگا, بیٹی ہوئی, پھر بیٹا مانگا, پھر بیٹی ہوئی, بیٹیاں ہو رہی ہیں, بیٹا نہیں ہو رہا. تو اب یہ کہ بندہ بولے گیا میں نے اللہ تعالی سے بیٹا مانگا لیکن بیٹا نہیں ہوا, میری دعا قبول نہیں ہوتی, اور وہ رنجیدہ ہوتا ہے. اب علم الہی میں کیا ہم نہیں جانتے, اس نے بیٹا نہ دے کر آپ کے لیے بہتری فرمائی ہے. ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بیٹا آتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ تھوڑا سمجھدار ہوتا تو برے دوستوں کی صحبت میں جاتا, جیسے آج کل جاتے ہیں, شراب پیتا, ہیروئن پیتا, پیسے آپ سے مانگتا, آپ انکار کرتے, آپ کے گھر کے ٹول ٹپڑ بیچاتا, پھر آپ کے بڑھاپے میں یہ جوان ہوتا, مار دھاڑ کرتا. آج کل کی نالائق اولاد ایسی بھی تو ہے نا جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے. اخباروں میں نہیں پڑھتے آپ, سنتے نہیں ہیں خبریں کہ ورثے کی خاطر, ترقی کی خاطر, پیسوں کی خاطر, یا ویسے غصے میں اگر ماں باپ کو مار ڈالتے. تو اگر یہ بیٹا ایسا ہونا تھا تو یعنی جن کی اولاد ہیروئن پیتی ہے اور وہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ دیتی ہے, اس کو یہ پھینک دیتے ہیں, گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, اور یہ کچرا کنڈیوں پر کہاں کا پڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں اس طرح کے موالی ٹائپ کے, ان کو ماں باپ نکال چکے ہوتے ہیں. تو ایسا, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے کہ ایسا بیٹا تو نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا, جس نے ہمارا مطلب یہ کہ جینا حرام کر رکھا ہے. تو اب ایسا بیٹا آپ کو کیوں چاہیے؟ تو اس لیے ہم کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے حق میں بیٹا اچھا ہے, بیٹی اچھی ہے, یا دونوں اچھے نہیں ہیں, یا دونوں اچھے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ جو کرتا ہے وہ یقیناً 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 درست کرتا ہے, صحیح کرتا ہے, اچھا کرتا ہے. اب دیکھیں قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. یہ میں جو سمجھا رہا تھا, بیٹی آئی آپ کو بری لگی, آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو؟ بیٹی تو حدیثوں کے مطابق اس کے تو فضائل ہیں کہ بیٹی تو بہت محبت کرنے والی ہے, بیٹی ماں باپ سے محبت زیادہ کرتی ہے بیٹے کے مقابلے میں, تو بالکل دیکھا والا ماحول ہے. مزید ارشاد ہوتا ہے, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. جیسے میں نے اولاد کی مثال دی کہ اپنے کو تو پسند ہے کہ نرینا اولاد آئے, بیٹا ملے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ بیٹا ہمارے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے, جو میں نے آپ کو تفصیل سمجھایا. تو اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اگر بالکل اولاد نہیں ہوتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ اولاد ہوتی بیٹی ہی ہوتی, کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تو کیا کرتا, بھاگ جاتی ہے, کتنا ٹینشن دیتی ہے بیٹی بعض اوقات, پھر شادی تو نہیں بھائی ہماری برادری میں نہیں ہے, پھر وہ خودکشی بھی تو کرتی ہے بعض اوقات, یہ بھی تو آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو یہ کتنا بڑا ٹینشن دیتی بیٹی آتی تو. تو اللہ نے نہیں دی, اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی یہ کنفرم نہیں کہ بیٹی نہیں دی تو وہ اس لیے نہیں دی کہ بھاگنے والی تھی, میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ کی رضا پر ہم راضی رہنا سیکھ جائے بس, وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کسی بغیر داڑھی والے شخص کو مرشد بنا سکتے؟
پیر کے چار شرائط ہیں, تو وہ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فاسق معلن یعنی علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. تو جو داڑھی منڈاتا رہے یا ایک مٹھی سے گھٹاتا رہے, چھوٹی کرتا رہے, تو وہ بھی فاسق معلن یعنی علل اعلان فسق کرنے والا ہے, تو اس کی بیعت جائز نہیں, اس کا مرید ہونا جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی محمد.
فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے. ایک شخص کو الٹی ہو گئی منہ بھر. اب اس کے قریب لوگوں نے بولا کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے مجبور کر کے آڑو کا جوس پلا دیا. اب پتا چلا ہے کہ خود بخود الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو کیا اب صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟
قضا آئے گی, کفارہ نہیں ہوگا.
بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ ہم کچھ بھی عمل کرتے, جو بھی عمل کرتے ہیں, نماز, اب رمضان کا مہینہ ہے, نفل نماز پڑھنا ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے, درود و اذکار کرنا ہے, ہم کچھ بھی عمل کرتے ہیں, اگر اکیلے کرتے ہیں تو دل میں یہ خواہش آتا ہے کہ یہ میرا عمل, میرا نماز کس طرح لوگوں پر ظاہر ہو. یہ سوال تھا آپ کے دربار میں کہ لوگوں کو اپنا عمل ظاہر کرنے سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. براہ مہربانی یہ سوال کا جواب عطا فرمائیں.
تو آپ نے تو یہ بتایا کہ دل کرتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر ہو, اب اگر ظاہر نہیں کیا تب تو کوئی حکم نہیں لگے گا. اگر کسی پر ظاہر کیا تو کیوں ظاہر کیا؟ بعضوں کا ظاہر کرنا جائز ہی نہیں, کار ثواب بھی ہوتا ہے. اگر اس لیے ظاہر کیا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں, ان کے دل میں میرا احترام پیدا ہو, یا مجھے کوئی تحفے دیں, پیسے دیں, تو یہ تو ہے ریاکاری. اس لیے ظاہر کیا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار, جہنم کا حقدار. اور اگر کوئی پیشوا ہے جس کے ماتحت لوگ ہیں, جیسے شاگرد استاد ہے, شاگرد اس کے ساتھ, اور وہ استاد اس نیت سے ظاہر کر رہا ہے تاکہ دوسرے شاگرد بھی اسی طرح نیک عمل کریں, تو اس کو ثواب ملے گا اس اظہار کا. یہ وہ ریا نہیں ہے. اسی طرح پیر اپنے مریدوں پر ظاہر کرے گا اس نیت سے, تو اس کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ کہ اب یہ دیکھنا ہے نا کہ کس نیت سے اظہار وہ کرنا چاہتا ہے. پھر بھی کیا ہی نہیں تو ٹھیک ہے, بس اگر دوسرے رغبت پائیں اس کے لیے اظہار کرے, ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اس لیے اس سے 101 بار بندہ سوچ لے کہ میں جو ظاہر کر رہا ہوں کہیں یہ دل میں چھپا ہوا کوئی اور چھوٹا موٹا چور تو نہیں ہے, کہ جو اس کے دل میں مقام بنانے کے لیے مجھے یہ چکما دے رہا ہے, آسرا دے رہا ہے کہ لوگ مطلب تجھے مانتے, تو یوں ظاہر کرے گا تو یہ عمل کریں گے. اور اصل مقصد یہ نہیں ہوتا, بلکہ بعض وقت یہ کہ لوگ متاثر ہوں گے, عزت کریں گے. یہ خطرناک ہے, یہ ریاکاری ہے جس میں جہنم کی حقداری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد السمیع مدنی, مجلس خدام المساجد سے حاضر ہوں. الحمدللہ رب العالمین, پچھلے سال آپ نے فیضان اہل بیت کے حوالے سے مساجد بنانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا, تو الحمدللہ رب العالمین اس سال دسیوں مقامات پر مجلس خدام المساجد کی طرف سے کہیں تعمیرات کا سلسلہ ہے, کہیں مسجد بن چکی ہے, اور کچھ پلاٹ ابھی خالی موجود ہیں, اور مزید بھی سلسلہ جاری ہے. اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ عز و جل مجلس خدام المساجد سینکڑوں مسجد بنائے گی ان شاء اللہ. آپ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو کامیابی عطا فرمائے, اور ہمیں آپ کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے, اور لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ مزید تعاون کرنے کی اور مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے بے حساب مغفرت کا طالب.
یہاں صوبہ پنجاب کا عدلہ مظفر گڑھ کا دیہات ہے, موضع خوکر بستی حیدر والا. یہاں ہمارے علاقے کے بزرگ نے دو کنال رقبہ دعوت اسلامی کے نام وقف کیا ہے دین کی خدمت کے لیے. یہاں سے ہمارے بچے کم از کم 15-16 مدنی کوٹ ابو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مرکز میں, ان میں سے تقریباً 3-4 حافظ ہو گئے ہیں. یہاں سے کوٹ ابو کا کم از کم 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. علاقے کے بہمی تعاون سے تقریباً 6000 اینٹیں بھی آئی ہوئی ہیں. یہاں
میں اپیل کرنا حضرت صاحب سے, اساں بہت سارے بڑا محلہ بڑی بستی ہے, اساں کے مسجد اور مدرسہ تیار کیتا ونجے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تعلیم واسطے طرف دے گئے, بزرگ اگر کوئی ان کو تعلیم دا کوئی پتہ کا نہیں نماز جنازے دا, لہٰذا اس اگر دعوت اسلامی پھیل بنے.
دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دنیا میں کہلانے لگا
دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا ملایا ہے ہمیں
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے
مدنی شہر کے ناظرین ہم نے آپ کو بھی مختلف مساجد اہل بیت سے نسبت رکھنے والی فیضان امام حسین فیضان امام حسن اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو یہ پچھلے سال کے ادب پلاس پر ہماری مجلس کی کوششیں ہیں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم
آپ سے یہ عرض ہے کہ شوگر والا مریض افطار کے ٹائم اور سحری کے ٹائم کیا کھائے والدہ کی طبیعت افطار کے وقت والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے افطار کرتی ہیں تو افطاری کے وقت انہیں کیا کھانا چاہیے شوگر والے مریض کو
ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کتنا شوگر ہے کیا ہے ڈاکٹر جس سے آپ علاج کرواتے ہیں ان کو شاید پتا ہوگا اللہ امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے
یو کے شہر برمنگم سے عرض کر رہا ہوں میرا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ مجھے مل جائے اور اس شخص کے پاس بھی رہے تو یہ کیا درست ہے جواب ارشاد فرما دیجیے
جس کے کسی کے پاس نعمت ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے جاتی رہے یہ تو ہے حسد اور ایک یہ کہ اس کے پاس جو نعمت ہے ایسی ہی نعمت مجھے بھی عطا ہو جائے یہ ہے رشک تو غبطہ بھی کہتے ہیں تو یہ حسد گناہ اور رشک جائز ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
بے ہوش شخص کو ہوش میں لانے کے لیے کیا طریقے کار اختیار کیا جائے جزاک اللہ
بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے آیت الکرسی میں وہ لفظ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ حصہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس کے منہ پر چھڑکے اگر روزہ نہ ہو تو کچھ قطرے اس کے منہ میں بھی ٹپکا دے اللہ کرے گا ہوش میں آ جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
میرا سوال یہ ہے کہ فطرے کی رقم جو جمع کراتے ہیں اس میں کئی لوگوں سے یہ سنا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں تو اسی کے حساب سے فطرہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم گندم کھاتے ہیں تو اس گندم کے حساب سے فطرہ ہوگا اگر مثال کے طور پہ اگر ہم جو کے حساب سے کھجور کے حساب سے فطرہ دینا چاہیں تو کئی فطرہ ہو جائے گا تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے
ایک طرف تو لوگ بولتے ہیں ایک طرف علماء فرماتے ہیں کس کی مانیں گے تو بہرحال یہ کہ لوگ تو خدا جانے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو گندم کھاتا ہی نہیں تو فطرہ ہی نہ دے پھر وہ کھاتا ہی چاول ہے تو کیا کرے تو بہرحال یہ کہ چاہے گندم سے فطرہ دے چاہے کشمش سے دے چاہے کھجور سے دے جو سے دے جو کا کھاتے ہم نے جو سے بھی دینے کا آپشن تو موجود ہے کشمش بھی تھوڑی ہر آدمی کھا سکتا ہے بہت مہنگی ہے کشمش غریب آدمی نام سنا ہوتا ہے کشمش کا کشمش بولتے ہیں سوکھے ہوئے انگور کو سونگی پنجاب والے پنجاب میں سونگی بولتے ہیں سوکھے ہوئے انگور کو یہ ابھی آپ نے یاد دلایا تو یہ اپنے کشمش کشمش بولے تھے پوڑیا لے کر تول کر چلا دے وہ سونگی کشمش کا جہاں بھی ہم لوگ بولتے ہیں اسے مراد سونگی ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
امیر اہل سنت سنا ہے کہ رمضان میں جو کچھ کھایا پیا جائے اس کا حساب نہیں ہوگا تو کیا یہ بات درست ہے
افطار اور سحری میں جو کھاتے نا اس کا تو ہے مطلب کہ حساب نہیں ہوتا اب افطار تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مغرب سے پہلے جو کھجوریں یا پکوڑے اور جو بھی کھائے جاتے ہیں چیزیں یہ افطار ہو گیا اب جو گھر جا کر کھاتے ہیں وہ ڈنر ہے آپ کا کھانا ہے یہ الگ سے یعنی اگر رمضان میں عام دنوں میں تین ٹائم کا کھاتے ہیں، رمضان میں چار ٹائم کا کھاتے ہوں گے، یوں لگتا ہے کہ دو ٹائم کا کھاتے ہیں، تو وہ جو مغرب کے ٹائم پہ وہ تگڑا افطار کرتے ہیں، بھوک ہوتی بھی نہیں، تراوی کے بعد کھاتے ہیں، اس سے بھی تعداد ملے گی آپ کو، ان میں بھی بیٹھے ہوں گے. یہاں آئیے، شاید یہ کہ ان کو بھوک لگے گی، لیکن یہاں پانی اور کیلے دیتے ہیں ان کو. لیکن خیر، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ باہر سے چیزیں خرید کر کھا لیتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبدالروف عطاری فیس بک پیج پہ پوچھ رہے ہیں کہ فناء مسجد میں کھڑے ہو کر باہر سے موتقف کوئی چیز لے سکتے ہیں؟
اگر فناء مسجد میں، واقعی فناء مسجد میں کھڑے ہیں اور جیسے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر خرید لی، جبکہ وہ چیز اس کی ضرورت ہے، اس میں خامہ خاصا تجارت نہ کرے، ضرورت کی چیز، اس نے جیسے کتاب چاہیے مطالعے کے لیے اور وہ اس نے اس کو پیمنٹ کیا، اس سے لے لیا، تو یہ جائز ہے.
اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض یہ کھانے پینے کا ہی زیادہ رجحان ہوتا ہے. اب مثال ملنے آ گئے ہمارے پاس چار پانچ، اب موتقب اٹھا، اس نے کہا کہ باہر سے چائے لے لیتے ہیں تو میں آپ کو بھی پلا دیتا ہوں. اب وہ مہمان جو اس سے ملنے آئے تھے تو وہ باہر سے چائے موتقف نے لی کھڑے کھڑے، اور یہ جو مہمان آئے ان کو چائے پلائی جا رہی ہے
کھڑے کھڑے پی رہے ہیں.
نہیں مطلب لیکن وہ مہمانوں کے لیے وہ خریداریاں کر رہے ہیں موتقف،
ہاتھ بڑھا کے.
جی جی،
یعنی جو فناء مسجد سے خریداری کرنی ہے وہ موتقف نے صرف اپنے لیے کر سکے گا، مہمانوں کے لیے نہیں کر سکے گا. کہ مفتی صاحب اگر اس پہ کوئی رہنمائی فرمائے کیا صورت ہے اس میں.
میں اس طرح خرید و فروخت کی تو اجازت نہیں ہوتی فناء مسجد میں، لیکن یہ جو ضرورت کی چیز ہے جیسے چائے منگوا لی کسی سے، تو اب یہاں پر اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ بھی جاتا ہے تو اس میں جیسے پلانا ضروری ہی ہے، چائے مروت کے طور پہ پلا رہا ہے وہ، تو ان میں سے کسی ایک کو بھیج دے کہ وہ جا کے چائے لے لیں، خود اس طرح نہ کرے، گریز کرے تو ہی بہتر ہے.
مسجد میں ملنے آیا، اب یہاں چائے پلانا خود ایک شوق ہوتا ہے، اپنا خود بھی پیے گا، ورنہ یہ کہ گھر میں مہمان آتا ہے تو لوگ اس کو پلاتے ہیں، راستے میں مل گیا مہمان، اب کون کس کا مہمان، راستے میں بھی تو ایک دوسرے سے ملتے تھے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ملنے آیا، ٹھیک ہے آپ اس کو دعا کا تحفہ دے دیں، مدنی پھول دے دیں، وہ نیکی کی دعوت کا تحفہ دے دیں، یار یہاں اس وقت یہ قرآن کریم ہم سیکھتے ہیں، اس وقت دعا یاد کرتے ہیں، اس وقت ہم مطلب یہ کہ نگران شورا کا بیان سنتے ہیں، یار آپ آنا نا فجر کی نماز یہاں پڑھ لینا نا، ایسا بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح کا تحفہ دینا، چائے پانی چائے اس طرح، ٹھیک ہے بھی اچھی چیز ہے، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، ابھی سب چائے لانا شروع کر دیں گے تو بنے گا کیا، یہاں دریوں کا کارپیٹ کا اس کا اس کا، اتنی مخلوق میں، یہ فیضان مدینہ والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یا جہاں جہاں دعوت اسلامی والوں کا احتکاب ہوتا ہے نا، وہاں اکا دکا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ سائیں بھائی وہاں جمع ہوتے، تو ہر مسجد بھی اتنی بڑی عالمی مدنی مرکز جیسی وسیع نہیں ہوتی. تو یہ اس سے بچے، یہ میرا مشورہ ہے کہ مسجد میں وہ آیا آپ چائے نہیں پلائیں گے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ناراض ہو، اگر ناراض ہو جاتا اتنا نازک ہے تو ایسا سے دوستی کروائی بھی نہیں، ایسا دوست نہ چلے، کبھی نہ کبھی آپ کو مصیبت میں ڈال دے رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال تھا حضرت صاحب کی بارگاہ میں کہ یہ نائی جو ہوتے ہیں ہیئر ڈریسر، یہ لوگ چاند رات سے پہلے یہ چاند رات کو جو ہے عیدی لیتے ہیں، تو یہ عیدی لیتے ہیں اگر کچھ لوگ خوشی سے دیتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں نا خوشی سے دیتے ہیں، تو یہ اس پہ کیا آیا کہ جبر پایا جائے گا، تو یہ عیدی اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، برائے کرم جواب عنایت فرمائے.
جبر تو کیا ہے، مطلب وہ ایک جو دے گا خوش دلی سے بھی دیتے ہوں گے، شاید یہ بیرے ٹیپ لیتے ہیں جس طرح، اس طرح لیتے ہوں گے.
یہ اصل میں کاؤنٹر پر عموماً پیمنٹ کی جاتی ہے نائی کی دکانوں میں.
اچھا.
جو سیلون اس طرح کے بنے ہوتے ہیں، اب اس کو مطلب مثال کے طور پر 200 روپے اس کے بنے ہیں، تو 200 روپے اس کو دے گا کاؤنٹر پر، اور 200 روپے دے گا 20-25-50 روپے یہ جس نے اس کے بال بنائے نا اس کو دے دے گا کہ یہ تمہارے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں، اگر نہیں دے گا تو ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ دے گا تو آئندہ کے لیے تو اس کے لیے زیادہ وہ رہتا ہے، بس ایسا وہ جگہ بنی رہتی ہے.
نہیں تو ایسا کیسا مجبوری ہے، نہ ہی تو بہت ہے،
اب جیسے وہ آپ نے فرمایا تھا ڈاکٹر ایک ہو اس طرح درزی بھی ایک رکھا جاتا ہے نائی بھی ایک ہی رکھا جاتا ہے مطلب الگ یہ بال یہ سر اور یہ گردن جو ہے نا کسی کے ہاتھ میں یوں دیتے نہیں ہے
اس میں چاند رات کا ضروری نہیں ہوتا یہ جو نگرانی شورا بتا رہے ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ وہ تو عام روٹین دے جاتے ہیں اب چاند رات کو ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کوئی خوشی سے دے رہا ہے اور دوسرا سوال تو پھر سوال میں وہی صورت آئے گی کہ تو بے تکلفی والا ایسا ماحول ہے جس میں ذلت کی صورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہوگا لیکن اگر اس میں ذلت کی صورت بنتی ہے تو ان کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہوگا
میرا سوال یہ ہے کہ ہم زکات مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے نکالی پھر ہم اس کو تھوڑا یعنی کہ رکھتے تھے اپنے پاس اور جب ضرورت پڑتی ہے کہ رشتے دار وغیرہ میں شادی وغیرہ کے لیے یا تھوڑے کسی کوئی غریب آتا جاتے ہیں سال تک رکھی تو یہ کرنا کیسا ہے
اگر ایڈوانس میں زکات نکالی ہے اور وہ فرض ہونے کی تاریخ سے پہلے اگر وہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر زکات فرض ہو گئی اب بلا ضرورت تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے تو ابھی تھوڑی تھوڑی بانٹوں گا اور یوں تو اب جب ہے دینے جیسی کوئی جگہ ہے تو بس فوراً دے دے اس کے لیے جمع نہ رکھے آہستہ آہستہ بانٹوں گا گناہگار ہوگا اور شادی مدد میں تو یہ دیکھ لیں کہ جس کو دے رہے یہ آیا حقدار ہے یا نہیں ہے حقدار ہے تب بھی اس کو مالک بنانا پڑے گا جہیز بھی دیا تو اس کو جو بھی جہیز کی اگر وہ حقدار ہے جس کو دے رہے تو اس کو مالک بنا دیا جائے
مدنی گلدستہ
جی
جی آئیے دکھا رہے مدنی شاہ کے نام
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم یا عاشقان صحابہ و اہل بیت 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے آئیے کچھ عرض کروں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی کو دیکھنا عبادت ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا کلمہ توحید کہنے پر ابھارتا ہے جو کہ افضل عبادات میں سے حضرت سیدنا ابن العرابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ان کی تعریف میں یوں کہنے لگتے کہ اس نوجوان سے زیادہ حسین و جمیل صاحب علم و عزت بردبار اور بہادر کوئی نہیں گویا ان کی زیارت کرنا عبادت لسانی پر ابھارتا ہے جو بہت بڑی سعادت مندی ہے تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت ہو سکے تو 21 بار درود پاک پڑھ کر اور 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ثواب نظر کیجیے کہ یہ تو امام الاولیاء ہے عاشق مصطفیٰ مرتضی سید الاولیاء مرتضی یا علی مرتضی ہو کرم ہو عطا مرتضی اپنے رب کے شیر ہیں مرتضی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے
رہیں انشاءاللہ فیضان مشکل کشا یہ کئیوں کو مولا کہنا سمجھ میں نہیں آتا علی شیر خدا مرتضی مطلب لیکن یہ مولا آپ کیوں کہتے ہیں مولا علی
اگر مولانا علی کہے تو یہ تو ہر گلی میں ہوتا ہے مولانا تو مسجدوں میں تو مانا کیا ہے مولا کے مولانا کے مانا یہ ہے کہ میرا ہمارا مولا اب ایک مسجد کا امام تو آپ کا مولا ہے آپ کسی بھی جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہو اسے پتا ہوگا مولانا کے مانا کیا ہے مولانا یعنی ہمارا مولا ہر مسجد کا امام مولا اور جنتی صحابی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہم مولا علی کے تو وسوسے آتے ہیں یار یہ شیطان بھی یار خوب ہے جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کے کھینچتا رہتا ہے دم دبا کے اس کو اچھالتا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مولا کائنات ہیں مولا علی ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں مولا کے مانا مددگار، آقا، سردار، بہت مانا ہوتے ہیں. ہاں وہ تو حدیث پاک بھی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، تو سرکار کو بھی تو سرکار بھی مولا ہے.
اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام آدمی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے مولا کرم فرمائے گا، مولا سب اچھا کر دے گا، تو اللہ کریم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مولا کا لفظ عام طور پہ عام یوں لوگ استعمال کرتے ہیں، مولا سب بہتر فرما دے گا، مولا بخشے گا. تو اب جب اللہ کے لیے آپ مولا کہہ رہے ہیں، تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے بھی آپ مولا کہیں، تو لگتا ہے اس کی وجہ سے
وسوسہ ہے.
وسوسہ ہے،
وسوسہ ہے، کوئی دم نہیں ہے اس میں.
نہیں
نا نا، مولانا گلی گلی میں مولانا ہے، آپ کو بھی لوگ مولانا بولتے ہوں گے، یہ خود بھی مولانا بولتے ہوں گے دوسرے کو، تو نہ نکال کے مولا کیوں.
اصل میں آپ نے بھی مولا کے بعد جو نون الف لگایا نا، نہ تب ہو سکتا ہے شاید سمجھ آیا ہاں یار یہ مولا، لیکن مولا الگ ہے نہ الگ ہے، مولا نہ کر کے ہم کو گھما نہیں رہے ہیں، ایسا کچھ تو نہیں لگے گا.
ہاں تو یہ جس کو یہ جو ان کو اچھا لگتا ہو نا مولانا، اس سے جا کر پوچھ لیں گے کہ مولانا کے معنی کیا ہے، ہمارے مولا، یہ نہ بولے تو مجھے بولے پھر دوبارہ پیغام دے، وہ نہ بولے تو پھر اس کا مطلب اس کو بھی سمجھ نہیں پڑتی وہ آپ کا بھائی ہے.
یوں
یعنی اس کا بھائی ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التحریم میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا ہے یعنی مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومن وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی عطا سے یعنی مدد میں حصہ لینے والے ہیں، ان کے دین کی مدد میں حصہ لینے والے. تو یہاں اللہ کے لیے بھی مولا، جبریل کے لیے بھی مولا، نیک مومنوں کے لیے بھی مولا. اگر صرف نام کا اشتراک یعنی ایک جیسے نام ہونا، یہ اگر ممانعت کی وجہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کو المؤمن، اللہ کا نام ہے، سورہ حشر کے اندر بھی موجود ہے المؤمن، جس کا معنی امن دینے والا، ایمان دینے والا، اس طرح کے بہت سارے معنی اس کے بنتے ہیں. تو پھر ہر ایک اپنے آپ کو مومن تو کہتا ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومن، بندے بھی مومن، لیکن معنی ظاہر سی بات ہے فرق ہو جاتا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے مومن بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو امان دینے والا ہے، جو بندوں کو جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے، مومنوں کو عذاب کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے. اور جب بندوں کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب جو ایمان لے کر آئے اللہ پر، اور اس صورت میں وہ عذاب سے مامون ہو گئے، عذاب سے امن کے اندر آ گئے. تو نام کا ایک جیسا ہونا، اس کی تو بہت ساری مثالیں، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 80 سے زیادہ نام وہ ذکر کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی ہیں. تو نام ایک جیسے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل معنی اور اعتقاد دیکھا جائے گا کہ اللہ کے لیے کس معنی کا اعتقاد رکھا جائے گا اور بندے کے لیے کس معنی کا عقیدہ رکھا جائے گا.
مولانا بھی تو لگتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں یا مولانا، سورہ بقرہ کی جو آخری
آیات، انت مولانا
تو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا.
مگر اللہ کے لیے جب مولا لیں گے نا تو اس کے معنی، اور مخلوق کے لیے مولا لیں گے اس کے معنی
فرق ہو جائے گا.
انڈر اسٹوڈ ہے، مطلب خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے.
کیوں سمجھ میں نہیں،
زمین آسمان تو یہ تو مثال دیکھو نا، اتنا فرق ہے کہ کوئی مطلب ہے نہیں، مطلب بولنے جیسا.
ایک عام آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے تو، لیکن یہ اصل میں یہ پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، یہ وسوسہ اشکال کیوں نہیں نکلتا؟
نکل گیا ہوگا جنہوں نے سنا ہوگا، امید ہے اگر سنا ہوگا جواب تو، اور وہ حیران ہوں گے کہ یار میں اتنی سی بات میں میرے سمجھ میں آئی.
تو اب اس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو یہاں آ جانا چاہیے،
بالکل آ
جائے. ہاں کہ جہاں سے شفا ملی ہے وہاں فوراً پہنچ جانا چاہیے. چلو مل کے بولتے ہیں، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی،
یا علی مولا علی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
کرامات شیر خدا
جی،
یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں بھی مولا علی کہنے کے ثبوت دیے گئے. اور آپ نے یا علی کہا نا، تو یا علی کہنے میں بھی یہ مطلب وسوسے آتے ہیں لوگوں کو، اس کے بھی اس میں جواب آتے ہیں. ہاں 95 پیج سے شروع ہوتے ہیں، کل 95 پیج ہیں اس کے.
تو یہ رسالہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ عز و جل ایمان کو بھی تازگی نصیب ہوگی، اعتقادات بھی مضبوط ہوں گے، اگر خدا نہ کرتا اشکالات یا وسوسے کوئی اس طرح کے شیطانی وسوسے ہوئے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور انشاءاللہ مزید فیضان مشکل کشا نصیب ہوگا انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جو شخص 60-70 سال کی عمر ہو اور روزے کے حوالے سے وہ اتنا ضعف محسوس کرتا ہو، روزہ رکھنے میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہو، باقی ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں کلیئر آتے ہوں، تو ایسی صورت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟
اس میں یہ کہ اگر وہ تکلیف محسوس تو روزے میں تو ظاہر کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے نا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ویکنیس محسوس کرتا ہے بندہ، کمزوری محسوس کرتا ہے. اب وہ کس طرح کی کمزوری ہے کہ وہ کیا جان پر بن جاتی ہے، عقل ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، کیا مطلب محسوس ہے، وہ آپ نے ڈیٹیل نہیں دی. تو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ایسا بوڑھا شخص کہ جو مطلب روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ شیخ فانی کہتے ہیں، جو روزہ رکھنے میں قدرت ہی نہیں رکھتا ایسا بوڑھا ہے، تو وہ شیخ فانی کہلاتا ہے ایسا بوڑھا. تو شیخ فانی کو یہ رخصت ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے وہ ایک فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے، ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم وغیرہ دے دے. اچھا اب اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا، گرمی میں تو یہ نہیں رکھ سکتا، سردی میں رکھ سکتا ہے، تو بھلے گرمی میں نہ رکھے، سردیوں میں قضا کر لے، اب فدیے کی ضرورت نہیں ہے، گناہگار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی شیخ فانی ہے یہ. اور اگر فدیے دے دیے اس کے بعد قدرتی طور پر اس میں طاقت آ گئی، روزوں کی برداشت آ گئی، تو اب پھر روزے اس کے قضا کرنے ہوں گے جو اس نے چھوڑے تھے، اور فدیہ جو دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو گیا. تو اسی کوئی صورت حال ہو نا تو کسی مفتی اسلام سے جا کر مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، سنی سنائی باتوں میں آ کر اللہ معاف کرے گا مجبوری ہے، اس طرح لوگ بعضوں کا دل کو بیلا لیتے ہیں، تو حکم شریعت جو ہے نا اس پر عمل ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کسی امام صاحب نے وتر کی دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے اور تقریباً آدھی میں پہنچ کے انہوں نے سورۃ کافرون شروع کر، پھر انہوں نے نماز پوری ادا کی، اس کے بعد اگر مقصد سلام پھیر دیا، کوئی سر سجدہ ثواب نہیں کیا، تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی اور ہماری بھی نماز ہو جائے گی؟
اب ادھوری تو ظاہر ہے کہ کسی اللہ کرے آیت پر وہ ادھوری چھوڑ کے سورۃ کافر ان پر آیا ہو، تو آئے تو الٹا تو کیا اس نے، الٹا قرآن پڑھا.
اصل میں یہاں غلط فہمی وہی ایک تعداد ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے نا وہ تیسری رکعت میں فطر کی پڑھنا یہ ضروری ہے، تو اب وہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، تو اب وہ ذہن میں ان کے گھومنے لگا ہوگا کہ یہ کیا ہم تیسری رکعت میں کیا پڑھیں گے، تو اس لیے آدھی سے وہ سورہ کافرون کی طرف چلے گئے، جو ظاہر ہے اس کے اعتبار سے یہ بات سامنے، تو سب کرنا نہیں چاہیے تھا، غلط کیا، لیکن بہرحال نماز ہو گئی ان کی.
سجدہ سہو بھی واجب جی ہوگا اس میں، تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، سورہ اخلاص ضروری نہیں ہے، کوئی سی بھی سورت تیسری رکعت میں پڑھی، جو بھی واجب قراءت ہے جتنی سورہ فاتحہ کے بعد اتنی کوئی سی بھی کہیں سے بھی قرآن کریم سے پڑھا تو وہ نماز ہو گئی وتر کی. سورہ اخلاص پڑھنا شرط نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقعہ بھی نہیں ہے.
آج کا کام کل پر چھوڑنا کیسا ہے؟
جیسا کام
جواب،
جیسا کام،
جیسا کام آج کرنے کا،
اس کا نکاح کل ہے، یہ کل پر ہی رکھے گا آج کر ڈالے گا،
کل
مہمان سارے کل آئیں گے نا، آج تو کوئی نہیں آئے گا.
میں نے جیسے ہی سوال کیا تو فوراً ہی نگران شورا نے کیا جواب آیا، جیسا کام.
اچھا اچھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا،
یہی کہا.
اب جس ولیمے کی دعوت ہے پرسوں، اب یہ آج ہی کر لے، کل کام کل نہ کرے، تو جیسا کام آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا، یہ محاورہ ضرور ہے. تو بعض کام واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کل نہ کیے جائیں، आज की तरावी आज ही पढ़नी है, कल पर मत डालो, कल ये तरावी आज वाली गई, नहीं पढ़ सकते, कजा भी नहीं कर सकते, जो 20 रकात तरावी जो है तो इसलिए वो आज ही आज पढ़ लो।
नमाज काम ऐसे होते हैं जो आज ही के लिए होते हैं, लेकिन उसको भी फिर अगले दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसे कि इसमें होता है प्रायोरिटी जिसको तरजीहात कहते हैं, बादों का तरजीहात पर मबनी कुछ काम होते हैं, और जो अव्वल तरजीह के काम होते हैं अगर वो करते हैं तो दूसरे काम रह जाते हैं। तो आदमी पहले तरजीहात को तय करता है कि मुझे पहले करने कौन से काम है, तो जिसकी तरजीह ज्यादा होती है यानी जिसको करने की, जिसको इंग्लिश में प्रायोरिटी बेस कहते हैं, ये जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा होगा ना उनको शायद पता होगा P1 P2 P3 P4 ये पूरा टाइम मैनेजमेंट है, तो इसमें प्रायोरिटी बेसिस पर होता है। तो बाद वक्त बाद काम ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा प्रायोरिटी बेस पर होते हैं इनको ज्यादा अहमियत हासिल होती है, तो वो काम अगर वक्त कम है आपके पास कि आज दो में से कोई एक काम होगा तो उसी काम को करेंगे, नमाज के काम है, फराइज के काम है, वाजिबात के काम है, और इंतहाई जरूरत जिंदगी से मुतालिक काम होते हैं, तो दूसरे काम भी होते आज ही के हैं लेकिन भी उनको अगले दिन पर छोड़ा जा सकता है, अगर उनको करने बैठेंगे तो अहम काम रह जाएंगे। तो ये जो भी इसके तरजीहात का तायुन करेंगे ना तो इंशाल्लाह जिंदगी में भी बहुत सारे काम हमारे अच्छे होते रहेंगे और जज्बल भी हमारा सही रहेगा।
हदीस पाक में भी मजमून है कि नेकी में जल्दी करनी चाहिए, ताजील जल्दी, वरना वो नेकी रह जाए। हजरत इमाम बाकिर अलैहि रहमतुल्लाह अल कादिर हमाम में तशरीफ ले गए, वॉशरूम जिसको आजकल हम बोलते हैं, तशरीफ ले गए और फौरन वापस दरवाजे पर आए, खादिम को आवाज दी, हाथ में उस वक्त आपका वो जुब्बा मुबारक था, और जुब्बा खादिम को देते फरमाया कि फुला को दिया। तो खैर फिर जब फरागत के बाद बाहर तशरीफ ले आए, खादिम ने कहा हुजूर इतनी जल्दी भी क्या दी, अब इत्मीनान तो फारिग हो लेते फिर मुझे दे देते। तो आपने फरमाया कि वो नेकी में जल्दी करनी चाहिए, मेरे जहन में आया कि मैं दे दूं, अंदर गया तो जहन में आया मैं रुकूंगा, एक तो देर भी होगी, हो सकता है मेरा दिल ही बदल जाए, देना ही नहीं है। ये होता है कि बाजू का हम नेकी करने का जहन बनता है, चलो यार करते हैं फिर जहन बदल जाता है, क्या छोड़ो यार बाद में देखेंगे। और खास कर ये लेने देने के मामले में तो बिल्कुल, यानी कि सांस बाद में ले, जी में आया तो दे डाले, वरना वो क्योंकि वो बंदा जब देता है ना, ये जनरल बात कर रहा हूँ, बंदा देता है तो आह करके देता है, वाह करके नहीं देता, खुशी खुशी कम ही देता है, समझे, कुछ ना कुछ दिल पर गिरा गुजरता है, बोझ पड़ता है कि देता है। ज़कात में धक्के खिलाते हैं, हालांकि जो ज़कात ले रहा है वो हमारा मोहसिन है, उसका एहसान है, ज़कात तो उसको हाथ जोड़ के दे आनी चाहिए कि भाई तू कबूल कर ले तेरी मेहरबानी, लेकिन जारे का हमेशा काम करते हैं, तलब करते हैं उसको, फिर बोलते हैं आप लेट आए कल आना, तो धक्के खिलाते हैं। मुझे तजुर्बा है ना, ऐसे धक्के खिलाते थे दुकानदार लोग, जब मैं वो किसी दौर में जब खुद ही मदनी अतियात लेने जाता था, जिसको मदनी अतियात चंदा लेने जाता था, तो शुरू की बात कर रहा हूँ, तो कोई कोई तो ऐसा दिल जलाता था, सेठ साहब यू गद्दी पर यू टेक लगा के बैठे होते, डुगडुगी बजाते हैं, खलास हो गया खलास हो गया, कोई बोलना माफ करो खत्म हो गया, या कोई बोलना वो दूर से ही मेरे बांट दिए सब, फुला तारीख तक हम देते हैं, कोई बोलता कि अब ऐसा करो आप परसों आना, गुंजाइश होगी तो देख लेंगे, इस तरह के मतलब भी करते थे, बाद मान भी देते थे, इज्जत भी देते थे, यानी मिक्स मामला है। तो नेकी बस फौरन बंदा कर ले, और अगर कोई इस तरह का लेने के लिए आए भी तो उसका दिल खुश करना चाहिए, उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना किया जिससे उसको ईजा पहुंचे। अब जैसे हम जैसा आदमी, शोहरत तो उस वक्त भी मेरी शुरू से थोड़ी थोड़ी शोहरत थी, और ये पता था कि ये दीन के काम के लिए लेने आया, अपनी जात के लिए ये नहीं आया, ये फिर भी ऐसा करते थे। एक पार्टी से मैं अब तक मुतासिर हुआ हूं, जब हम गए उसके पास उसके ऑफिस में, वो गांव तक के विच्छेद, पहले गांव तक के होते थे, अब टेबल कुर्सियां हैं, तो इसने अपने मिल को बराबर बड़े एहतराम से मुझे वो गांव तक के पर बिठाया बिल्कुल साथ, हालांकि बंदा शेव्ड था, लेकिन उसने जो मुझे मान दिया ना, کہ جیسے ابھی وہ بلینک چیک اپنے کو دے دے گا کیا. اسی میٹھی میٹھی باتیں کی پیار بھری. پھر بولتا ہے زکات وغیرہ سب ختم ہو گئی ہے, ایک ٹکا بھی نہیں دیا اس نے میرے کو, لیکن اس کا عزت دینا مجھے یاد رہ گیا. پیسے تو بہت سونے دیے وہ یاد نہیں رہتے, کچھ نہیں دیا اور یاد رہ گیا. ایسا واقعہ یہ صحیح بول رہا ہوں, ایسی مجھے عزت دی اس نے کہ وہ دل سے آدمی کے دعائیں نکلے گا اللہ اس کو اور عزت دے. خدا جانے بےچارا حیات ہوگا یعنی کچھ پتا نہیں ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ دینا کچھ بھی نہیں ہے تو مفت میں جو ثواب ملتا ہے اس نے اخلاق کا, پیار کا, دل خوش کرنے کا, وہ قبول وہ حاصل کر لیا جائے.
یہ جو جاتے ہیں مدنی احتیاط کرنے کے لیے, تو جس طرح آپ نے کسی بھی سیٹ کا شخصیت کا نام لیے بغیر آپ نے فرمایا کہ بعض یوں کرتے ہیں کہ مطلب دل آزاری کا سبب بنتے ہیں یا بار بار دھکے کھلاتے ہیں, تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو کیا وہ بتا سکتا ہے کہ میں فلاں سیٹ کے پاس, فلاں شخصیت کے پاس گیا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ یوں کیا؟
میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, اشارہ بھی نہیں دیا. نہیں اس طرح وہ تو پھر غیبت کے اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح کسی کا بھی اشارہ نام کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے جنرل بات کی ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست نے اپلیکیشن پیش کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پڑھے فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. عرض کی گئی اے نواس رسول, آپ نے اس کی درخواست اس کی اپلیکیشن پڑھ کر جواب دیا ہوتا. ارشاد فرمایا جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا. پھر اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا رکھ کر کیوں ذلیل کیا تو میں کیا جواب دیتا؟ اللہ اکبر. کیونکہ جو بھی مانگنے آتا ہے یا سوال کرنے آتا ہے وہ ایک طرح سے بےچارا مطلب عاجزی میں ہی ہوتا ہے, اور جس کے پاس آیا وہ تھوڑا عزت میں ہوتا ہے. یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے قدموں کے صدقے میں جس کو عزت ملی ملی, ان کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلال اتاری سوال پوچھ رہے ہیں کہ شراب کی جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں تو بعض لوگ اس پہ کھانے پینے کی چیزیں ڈال کر بیچتے ہیں, تو جس میں ایک وقت میں شراب تھی لیکن اب کوئی کھانے پینے کی چیزیں بیچے یا گھر میں ایسی خالی بوتلیں جو آتی ہیں استعمال میں لائی جائیں, تو یہ کرنا کیسا؟
اب اگر شراب کی بوتلیں ایسی ہیں کہ وہ مشہور ہے کہ اس میں شراب ہوتی ہے, تو یہ اگر دھو لیا اس کو, جیسا کہ دھونے کا حق ہے, پاک تو ہو گئی, کھانا پینا اس میں حلال تو ہے, لیکن اب گھر میں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شک کرے کہ یار ہے نا لگتا ہے یہ شراب پیتا ہے, تو اس لیے مطلب ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو لوگوں کو شبہ میں مبتلا کرے یا غیبت پر ابھارے. اس بوتل میں کوئی چیز بیچتا بھی ہے پاک چیز پاک کرنے کے بعد تو وہ بھی جائز ہے, لیکن لینے والے کو یہ سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. بیچنے والا تو پتا ہے وہ بیچی ایسی چیز رہا ہے, تیل بیچ رہا ہے مثلا اس میں, تو وہ پتا ہی کہ یہ تیل ہے یہ شراب نہیں ہے, پی نہیں جاتی, تو اب یہاں تو وہ معاملہ کلیئر ہے. لیکن اس کے گھر میں جب یہ تیل رکھا ہوگا تو کوئی مہمان وغیرہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے کہ شک کرے, تو لے بھی لی ایسی چیز تو بوتل بدل دے. یہی سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنات والا گھر ایک مکان تھا, جو بھی اس میں رات رکتا تو صبح اس کی لاش ہی ملتی. ایک مرتبہ ایک مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا اور وہاں رات بسر کی اور صبح بالکل صحیح ہو سلامت رہا. پڑوسی بڑے حیران ہوئے. پھر وہ شخص اس گھر میں کافی عرصے تک رہا کے بعد ہی چلا گیا. جب اس آدمی سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا میں جب اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا. ایک بار ایک پراسرار نوجوان ایک کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا، میں گھبرا گیا. وہ کہنے لگا ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے. چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا. میں نے اس سے پوچھا اس گھر کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا ہم مسلمان جنات ہیں اور ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار قسم کے لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا. میں نے اس سے کہا رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، براہ کرم دن میں تشریف لایا کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے پڑھا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن اس سے قرآن سیکھ رہا تھا، ایک عملیات کرنے والا جنہیں بابا جی، محلے میں آیا اور آوازیں لگانے لگا میں صاحب کے جسنے نظر بد اور آصف کا دم کرتا ہوں. اس جن نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، بابا جی ہے. جن بولا اسے میرے پاس بلاؤ. لہٰذا میں گیا اور اسے بلا لایا. یکایک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. یہ دیکھ کر اس بابا جی نے دم کیا تو وہ سانپ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گرا. اس عامل یعنی بابا جی نے اسے سانپ سمجھ کر پکڑ کر اپنی ٹوکری میں بند کر دیا. میں نے اس بابا جی کو منع کیا تو کہنے لگا یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا. میں نے اسے ایک اشرفی دی سونے کا سکہ تو وہ چھوڑ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس سانپ میں حرکت پیدا ہوئی اور پہلے والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا. میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، اس سے میری یہ حالت ہوئی. مجھے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے، جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا. اس مسلمان کا کہنا ہے میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا. اے عاشقان رسول، جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں نا، جنات ہے ہی نہیں کوئی چیز. ایسی قصے کہانیاں ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 26 یعنی 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورۃ الجن ہے. اس واقعے سے پتا چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس آصف زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے. اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. روحانی علاج، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار یعنی 21 ٹائم جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے اچانک ہونے والے حادثات، ایکسیڈنٹس، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فرمانے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ